الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ کو حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا، اور حضرت ان کا تذکرہ بڑی محبت سے فرمایا کرتے تھے اپنی مجالس میں اور اپنے بیانات میں، ایک بہت ہی محبت بھرا تعلق. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ ان کا جذب کا قصہ سنایا کرتے تھے، ان کے حالات کے. سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، اور اس بات پر حضرت ان کا قصہ سناتے تھے کہ انہوں نے سلطنت بلخ اللہ کی راہ میں فدا کی تھی. تو میرے شیخ اللہ تعالی کی محبت کو یوں بیان فرماتے تھے کہ دیکھو، اللہ اتنا پیارا ہے، اتنا عظیم ہے، کہ ان کی محبت میں بادشاہوں نے بادشاہت چھوڑ دی. یہ اللہ تعالی کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہے. اور بات بھی ہے، حضرت کا جملہ ہے کہ اللہ تعالی بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، تاج و تخت کی بھیک اور سلطنت کی بھیک تو اللہ دیتا ہے. تو سلطنت کی حقیقت اور سلطنت کا مزہ اللہ تعالی کے قرب اور محبت کے مزے کے سامنے کیا بیچتا ہے. اور یہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے. صرف صوفی نہیں تھے، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. اور یہ بات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، ہمارے سلسلے کے میں ان کا نام آتا ہے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جذب کا جو واقعہ ہے، اللہ اکبر، یہ اپنے محل میں تھے، شاہی محل میں، تو بالا خانے سے، چھت کو کہتے ہیں لیکن اس کا ادبی نام ہے بالا خانہ، اردو ادب میں اس کو کہتے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بالا خانے پر ان کو کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی، کچھ شور سنائی دیا. وہ غیبی مرد غیبی تھے، رجال غیبی، انہوں نے آواز لگائی اور پوچھا کون کون ہو بھائی اور کیا کر رہے ہو، کیوں کھٹ پٹ کر رہے ہو، شاہی آرام میں کیوں خلل اندازی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اصل میں ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں شاہی بالا خانے پر. یہ مضامین میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے. حضرت فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہسا اور اس نے کہا کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ کا کیا کام، پھر 76 اونٹ آئے گا؟ لہذا شاہی بالا خانے پر اونٹ کا کیا کام؟ تو وہ جو مرد تھے وہ بھی ہنسے اور انہوں نے کہا تعجب ہے، جب بالا خانے پر اونٹ نہیں آ سکتا تو شاہی گدے اور شاہی آرام میں اللہ بھی نہیں مل سکتا. بس فرمایا کہ وہ جو بات تھی وہ چوٹ کی طرح دل پر اثر کر گئی. کبھی کبھی ایسی چوٹ لگتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے جو دل پر بس اثر کر جاتی ہے. تو سلطان ابراہیم ابن ادھم یہ سننا تھا کہ اب دل مچلنے لگا اور اللہ کے لیے تڑپنے لگا. اب بے چین ہو گئے کہ اللہ تعالی کی محبت کو حاصل کرنا ہے لیکن اب سودا کرنا ہوگا، اور وہ سودا جو انہوں نے کیا وہ سلطنت کا سودا کیا. سبحان اللہ. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، سارے عالم کے بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے. حقیقت میں اللہ تعالی ہی بادشاہت عطا فرماتا ہے. اور وہی ہے جو فقیر کو وزیر امیر بناتے ہیں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، غنی کو فقیر کرنا، فقیر کو غنی کرنا. ایک واقعہ یاد آیا، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو آواز آئی فقیر کی، تو اس نے کہا یہ سب کھانا اٹھا کے دے دو. بیوی نے تعمیل کی، اور مسئلہ بھی یہی ہے کیونکہ کھانے کا مالک جو ہے وہ شوہر ہوتا ہے اور بیوی کو حجت نہیں کرنی چاہیے. لہذا وہ بیوی کھانا لے کر گئی باہر، جب واپس آئی تو روتی بھی آئی. تو اس نے پوچھا کہ بھائی روتی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو باہر فقیر تھا وہ میرا سابقہ شوہر تھا، میں اس لیے روتی ہوں. تو اس نے کہا کہ بات کیا، پوری بات بتاؤ. کہا اصل میں کہا اس سے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ اس نے پوچھا تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرا شوہر کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آیا، اس نے آواز لگائی تو میرے شوہر نے اس کو جھڑکا، بے عزتی کی کہ منہ اٹھاتے چلے آتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں اور منہ اٹھائے چلے آتے ہیں مانگنے کے لیے. لہذا کیا وہ فقیر واپس چلے گیا؟ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں زوال آنا شروع ہو گیا. اس لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جھڑکو مت کسی سائل کو, مانگنے والوں کو جھڑکو مت, نہیں دینا. تم سمجھتے ہو کہ یہ لینے کا مستحق نہیں ہے, نہیں دینا تو اس کو اچھے طریقے سے منع کر دو. تو کیا اس دن کے بعد سے ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہوا, گھر کے حالات ایسے آ گئے کہ فاقے کی نوبت آ گئی. یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجبوراً مجھے علیحدہ کر دیا کہ بھائی میں تو اب کر نہیں سکتا. تو وہ جو اس کا اب موجودہ جو شوہر تھا اس نے کہا چلو میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں. راز کی بات یہ کہ وہ فقیر میں تھا. اس وقت جو میرے دل سے آہ نکلی یہ آہ اس کو کھا گئی. وہ آہ نا آہ مظلومہ, آہ مظلومہ سے ڈر, مظلوم کی آہ سے ڈرو, وہ سیدھی عرش اعظم پر جاتی ہے. کہا وہ میری آہ کھا گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مال بھی مجھے دے دیا, سب کچھ دے دیا, یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی دے دی. ایسے ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فقیر کو غنی اور غنی کو فقیر بناتا ہے. اور بزرگوں نے سمجھا دیا کہ دیکھو کسی کو حقیر مت سمجھو, کسی فقیر کو اور کسی مظلوم کو. تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ سمجھتے ہو کہ بھائی ہٹا کٹا ہے اور ہٹے کٹے کو دینا, پیشہ وروں کو دینا حرام ہے. یہ بھی مسئلہ ہے, جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو دینا حرام ہے. لیکن چونکہ بعض دفعہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے کسی کو جھڑکو مت, بد سلوکی مت کرو, اچھے طریقے سے معذرت کر لو. اور اگر مان لو کہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا, ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے, لیکن یہ شخص مجھے مستحق نظر نہیں آتا, تو پھر یوں کرو کہ اس کو اگر نہ بھی دو تو اس جذبے کو استعمال کر کے کہیں اور صدقہ کر دو. ایسے دین کے ادارے اور ایسے دین والے, ایسے لوگ قانع اور معتر بہت ملیں گے. قانع سے مراد وہ لوگ ہیں قرآن پاک نے جن کو ذکر کیا, قانع اور معتر دو لوگوں کا. فَكُلُوا مِنْهَا, کہ ان کو کھلاؤ اس میں سے. تو قانع کے معنی وہ شخص ہے, وہ فقیر ہے کہ جو کسی سے مانگنے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو دو, اس کو کھلاؤ. اور معتر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کوئی مانگنے تو جاتا ہے لیکن سوال نہیں کرتا, یعنی کسی مالدار کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں سوال نہیں کرتا حیا کی وجہ سے. تو قرآن پاک نے ان دونوں کو رکھا کہ تم ان کو دو, تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے. اب یہ پتا چلا یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی. ایسا نہیں کہ جو مانگنے آ رہے ہیں ہم اس کو دے رہے ہیں, اور جو ایسے سفید پوش ہیں ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہیں کرتے اور ان کو دیتے نہیں ہیں. جو مانگنے آتا ہے ان کو بھر بھر کے دیتے ہیں, اور جو حقیقی مستحق ہیں ان کے ساتھ ان کے صرف نظر کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر کو غنی, غنی کو فقیر, غریب کو بادشاہ, بادشاہ کو غریب بناتا ہے. تو سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کو چوٹ لگی, اب سلطنت اللہ پر فدا کرنے کی باری آئی. انہوں نے اس کے لیے کیا سیٹنگ کی کہ فقیروں کا لباس حاصل کیا, دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں اب حال یہ کہ بادشاہ وقت بادشاہ شاہ بلخ شاہی لباس اتار کر اور فقیری کا لباس پہن رہا ہے. ہاں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کو جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے اور جاہ شاہی فقر میں رو پوش ہے. جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے اور جاہ شاہی فقر میں رو پوش ہے, یعنی شاہی عزت کو فقیری کے لباس میں چھپا رہا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی جو بادشاہت کو چھوڑ کر اور فقیری لے رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کیوں, فقر کی لذت سے واقف ہو گئی, فقر کی لذت سے واقف ہو گئی, جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. یعنی جس جان کو اللہ تعالی نے اپنی معرفت عطا فرما دی اور اپنا قرب عطا فرمایا, اب وہ فقیری میں جو اس کو لذت اور مزہ مل رہا ہے, سبحان اللہ. یہی وجہ تو ہے کہ شاہ بلخ بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر رہا ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ اور میرے شیخ فرماتے کہ غارے نیشاپور کے جنگلوں میں تشریف لے گئے, دریائے دجلہ کے کنارے غارے نیشاپور کے جنگلوں میں, اور وہاں 10 سال رہے اللہ کی یاد میں. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جنگل گئے تو اللہ تعالی نے ان کی مہمانی کی کہ غیر سے ان کے لیے بریانی بھیجی, کھانا بھیجا کہ جس کی خوشبو سے پورا جنگل خوشبودار ہو گیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہیں پر ایک مجذوب رہتا تھا, ایک بزرگ رہتا تھا. گھاس, وہ بزرگ کا حال یہ تھا مجذوب کا کہ وہ گھاس کھودتا تھا, اور گھاس کھود کر جو آمدنی ہوتی تھی اس سے پھر اپنا پیٹ پالتا اور باقی وقت اللہ اللہ میں گزارتا. جب ضرورت ہوتی گھاس کھودی اس کو بیچا, اور بیچ کر اپنی اللہ اللہ میں لگ جاتا. ایک زمانے تک اس گھاس کھودنے والے نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا جتنا وقت گھاس کھود, بیٹا تم ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, ہاں ادھر آ جاؤ, میرا جتنا وقت گھاس کھودنے میں لگتا ہے, اگر آپ مجھے 2 روٹی دے دیں چٹنی روٹی تو میں وہ وقت بھی آپ کی یاد میں گزار دوں. اللہ تعالی کو یاد کرنا میرے پیارے دوستو بڑی قیمتی چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے انعام فرمایا, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر فرماتے ہیں, ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر, ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر, وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے. کہ جس لمحے میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ لمحہ آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے اور آسمانوں سے زیادہ بلند ہے. اس کی رفعتیں اور بلندیاں, یہی تو وجہ ہے کہ رشک فلک ہوتا ہے وہ. یعنی یوں سمجھے کہ رشک فلک یعنی رشک دو جہاں بن جاتا ہے اللہ تعالی کو یاد کرنا. جو بیٹھے, خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. اور فرمایا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، یاد خدا کا ہر نفس، نفس مانے سانس، یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں۔ لہذا وہ فقیر کیا مانگتا ہے کہ گھاس کھودنے میں جو وقت لگتا ہے اتنا وقت ہے اللہ میں آپ کی یاد میں گزار دوں۔ تو اللہ تعالی نے ایک دن اس کو آواز آئی کہ تو اپنی جھبیا اور کھرپا اس کو رکھ دے ایک طرف، بس تجھے چٹنی روٹی ملتی رہے گی۔ دس سال سے وہ چٹنی روٹی پا رہا تھا۔ اب جب اس کھانے کی خوشبو اس فقیر کو پہنچی تو اس نے دیکھا کہ یہ آج کون سا نیا کینڈیڈیٹ آیا ہے، یہ آج کون سا نیا امیدوار آیا بھائی کہ جس کی اتنی لے ہو رہی ہے، ہم اتنے پرانے ہیں لیکن ہمیں پوچھا نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں آج کل کون سی غیبی مخلوق ہے کہ جس کے اثر سے جناب اتنا آگے بڑھ گئی۔ تو اس نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، ایک آپ کا پرانا عاشق ہے، اس پرانے عاشق کو آپ چٹنی روٹی دیتے ہیں اور یہ ایک نیا رنگ روٹ ہے، نیا عاشق آیا اس کے لیے آپ اتنے لذیذ اور عمدہ کھانے بھیج رہے۔ اعتراض نہیں کیا اس نے، عرض کیا تو آواز آئی، کان کھول کر سن کہ تو نے ہمارے راستے میں کیا دیا ہے، کل 12 آنے، 8 آنے کی جھبیا اور 4 آنے کا کھرپا، اور جو 10 سال سے تجھے چٹنی روٹی کھلا رہے ہیں مفت میں، ذرا حساب نکال۔ اور رہی بات یہ شخص جس کو تو کہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانے بھیجے، ذرا سوچ کہ یہ شخص بادشاہ چھوڑ کے آیا ہے، شاہی تخت، شاہی تاج، شاہی لباس، شاہی آرام، شاہی محل اور شاہی عزت۔ اس نے سلطنت ہم پر فدا کی ہے، تو فقیر تھا، تو نے فقیری دی ہے اور اس شخص کو دیکھ کہ اس نے سلطنت فدا کی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھو اللہ تعالی کے راستے میں جو جس قدر مجاہدہ اٹھاتا ہے، اپنی خواہشات کو مان لو کہ کہتا ہے کہ میری خواہشات کا سیلاب ہے، طوفان ہے، تو جس کا طوفان جتنا زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر اپنے طوفان کو جتنا فدا کرے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پر ویسی ہوگی۔ میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی۔ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا قربانی۔ اب آپ سوچیں ایک آدھ بادشاہ ہے، بادشاہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ ذرا پوچھو یہاں پر کہ بادشاہ چھوڑی، ایک سلطان ابراہیم ابن ادم ہے بادشاہ چھوڑی اللہ کے فیصلے پر راضی، اور یہاں بادشاہ نعرے لگاتے پھرتے ہیں بادشاہ کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اصل میں خاندانی آدمی کا فرق ہوتا ہے الگ، اس کا بھی ہوتا ہے، عزت دار آدمی خاموش رہتا ہے۔ اور بات یہ کہ جس کو قیمتی چیز ملتی ہے، بادشاہ سے بڑھ کر چیز ملی سلطان ابراہیم ابن ادم کو، وہ لذت، وہ قرب جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں، اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، جن اولیاء کو اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم اور ایک انداز کیسا الا، میرے شیخ الا کا ترجمہ حرف تنبیہ ہے نا، حضرت الا کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی کو نکالو، خوب غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، کہ یہ تحقیق جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، قیامت کی ہولناکی کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک آدمی کسی نئے علاقے میں جا رہا ہو اور وہاں پر اس کو اس کا کوئی دوست کہے کہ دیکھو میں وہاں موجود ہوں، آؤ میں تمہارا استقبال کروں گا، اس کو کوئی خوف ہوگا؟ اور جو نئے علاقے میں جائے جہاں اس کی کوئی جان پہچان نہ ہو، تو ہر آدمی کو ہوگا کہ پتہ نہیں وہاں کیا حال ہوگا، میرے ساتھ کھانا ملے گا کہ نہیں، استقبال ہوگا کہ نہیں، میں کیا کروں گا. اس لیے فرمایا کہ لا خوف، کہ اپنے دوست کے پاس آ رہے جس کی یاد میں ساری تم نے زندگی گزاری، جس کے لیے ندامت کے آنسو بہائے، جس کے لیے راتوں کو اٹھ کر روئے، جس کو راتوں میں یاد کیا، تنہائیوں میں یاد کیا، جس کی خاطر سے اپنی تمناؤں کا خون کیا، اپنے اسی دوست کے پاس آ رہے ہو. اور دوست کے پاس خوشی سے جاتا ہے نا بھائی. اگر کسی جنگل میں ہو، کوئی جنگل میں جائے اور وہاں پر پتا چل جائے کہ میرا دوست ہے، تو کوئی کرسی لے آؤ، وہاں پر پتا چل جائے کہ میرا دوست ہے تو اس کو پھر گھبراہٹ ہوگی کیا؟ گھبراہٹ تو وہاں ہوتی ہے جہاں اجنبی جگہ ہو. میرے دوست اجنبی کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور پتا چل جائے کہ میں تو اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں. اس لیے فرما دیا کہ اللہ نے کیسے عجیب انداز سے فرمایا، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست. ارے دوست کے پاس آ رہا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو روح ہے وہ بغیر اجازت کے روح قبض نہیں کی جاتی. عزرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا، اجازت طلب کی، اجازت مانگی روح قبض کرنے کی. کوئی ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہے اللہ کا دوست، چونکہ دوستی تھی تو انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی دوست کی جان لیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ نبیوں کا ایک مقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر دوست سے کہہ دو کہ دوست سے ملاقات کا ذریعہ یہی ہے، دوست سے ملاقات کا ذریعہ یہی ہے. بس یہ حال یہ سننا تھا کہ اجازت عنایت فرما دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کا وقت آیا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اب اسرائیل علیہ السلام جب حاضر ہوئے اکیلے نہیں آئے، کیونکہ معاملہ سید الانبیاء کا تھا، عظمت رسالت، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ تھا، جبرائیل علیہ السلام کو لے کر آئے. اور جبرائیل علیہ السلام کو آگے کیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ بھائی اسرائیل کھڑے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں روح قبض کرنے کی. میرے شیخ فرماتے ہیں عجیب انداز، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وَنَظَرَ إِلَيْهِ مُسْتَشِيرًا، مشورے کی نظر سے دیکھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے. ارے میاں اتنی دور سے آئے ہو، کوئی ایسا بیٹھو کہ دیکھو اور دکھاؤ. ٹارگیٹ میں آئے نا، ٹارگیٹ میں آپ دیکھو نا، مزہ بڑھ گیا نا. تو نظر الیہ مستشیرن، مشورہ طلب نظروں سے دیکھا. جیسے کبھی کبھی بات کرتے نا تو کوئی خاص دوست ہوتا ہے انسان، ماں باپ سے، بیوی سے، ایسا موقع ہوتا ہے بچہ جب کوئی اس کو پیسے پیش کرے، ٹافی دے، تو بچہ ابا کو دیکھتا ہے، وہ پیسہ کوئی دیتا ہے تو وہ پیسے کو نہیں دیکھتا، ابا کو دیکھتا ہے، یعنی مشورہ طلب کرتا ہے کہ ابا آپ کا کیا حکم ہے. یہ شریک بچے کی علامت ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، گویا کہ آنکھوں میں پوچھا، واہ آنکھوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا رائے آپ کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. آپ نے دیکھا کتنا فرق. خلیل اللہ اس کے معنی دوست کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا وہ حبیب اللہ تھا. اس لیے جب کوئی اسپیکر پہ کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو میں کہتا ہوں وعلیکم السلام، اگر میں سن لوں. کیونکہ میرے پاس لیگل حق موجود ہے، یہ میرا لیگل رائٹ ہے. تو اب اردو میں حبیب کا ترجمہ بھی دوست ہے اور خلیل کا ترجمہ بھی دوست ہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اور دونوں کا ترجمہ دوست ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اردو میں تو دوست کہہ دیا لیکن دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرق ہمیں سکھایا، فرمایا کہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو عاشق ہو، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جو محبوب ہو. مزہ آئے گا، کیسا مزہ ہے دیکھو، واہ. خلیل عاشق دوست کو کہتے ہیں اور حبیب محبوب دوست کو کہتے ہیں. یہ عربی زبان ہے، اسی سے آپ تصور کرو کہ عربی کا ترجمہ گوگل سے نہیں ہو سکتا جب تک انسان علم نہ سیکھے، سیکھنے سے پتا چلتا ہے، ورنہ گوگل میں تو سب آ جائے گا. اللہ اکبر. تو خلیل عاشق دوست کو کہتے ہیں اور حبیب محبوب دوست کو کہتے ہیں. واہ. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا، لا خوف علی، اور آگے فرمایا ولا هم یحزنون، حزن مت کرو کہ ہائے میری گاڑی، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میرا پلاٹ، اور بحریہ ٹاؤن میں لیا ہوا پلاٹ. گھبراؤ مت، یہ ساری جتنی چیزیں یہ سب بحر قیامت میں بہ جائیں گی اور ڈوب جائیں گی، اور بلکہ اگر قیامت نہ بھی ملی تو بحر موت، جو موت کا سمندر ہے، یہ سب لے جاتا ہے. کہ بلڈنگ بھی موجود ہے، ڈمپر بھی موجود ہے، مشینیں بھی ہیں، عہدہ بھی ہے، عہدے پر سیٹ بھی ہے، اور سرٹیفکیٹ بھی ہے. لوگوں کو دیکھیں نا آپ سرٹیفکیٹ کو فریم کر کے ٹانگتے ہیں گھروں میں، اور میڈل، اپنے میڈل کے جی ہم نے فلاں چیز میں ٹاپ کیا. میرے پیارے دوستو، موت جب آتی نا تو ٹاپ کو پاٹ بنا دیتی ہے، وہ ٹاپ پاٹ بن جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے بالکل. تو اللہ تعالی نے فرمایا ولا هم یحزنون، تم غم مت کرو دنیا کے چھوٹنے کا، اس سے بہتر چیز وہاں پر موجود ہے. یہاں کی چیز فانی ہے، اور آخرت میں جو ملے گا وہ غیر فانی ملے گا. اس لیے سلطان ابراہیم ابن ادھم سلطنت چھوڑ دی. آخر اللہ تعالی نے کیا دل میں قوت ڈالی، کیا جذبہ ڈالا کہ بادشاہ چھوڑ کے اللہ تعالی کے لیے فقیری اختیار کر لی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا عجیب و غریب مضمون ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہت کو نہ چھوڑتے، اللہ کی توفیق ہے نا کہ اللہ تعالی نے توفیق دی بادشاہت چھوڑ دی، فرمایا بادشاہت کو نہ چھوڑتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، چونکہ اس زمانے میں جمہوری نظام تو تھا نہیں، پارلیمانی نظام نہیں تھا، اور اس زمانے میں جو حاکم مقرر ہوتا تھا وہ حاکم تا حیات حاکم ہوتا تھا، اصل میں انتخاب کا انداز بھی یہ نہیں تھا، انتخاب جو ہوتے تھے، انتخاب اس زمانے میں جو ہوتا تھا خصوصاً مسلمانوں کے لیے، جو حاکم کا انتخاب ہے وہ نیک اور متقی آدمی ہونا چاہیے، اس لیے اس کا انتخاب کا جو حق دیا وہ بھی نیک لوگوں کو دیا کہ نیک لوگ انتخاب کریں گے، وہ مقرر کریں گے کہ ہمارا امیر، ہمارا حاکم، امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین کون ہوگا، یا علی اللہ علماء ربانیین کا کام ہے، لیکن آج کل یہ حق ہر ایک کو دے دیا، تو ظاہر بات ہے جب میں شراب اور زنا کو پسند کرتا ہوں تو پھر میں کسی ملا کو تو نہیں بٹھاؤں گا، کیونکہ ان دونوں چیزوں پر وہ میری حد، مجھ پر حد جاری کرے گا، زنا پر کوڑے، شراب پر کوڑے لگائے گا، اس لیے جو پارلیمانی نظام ہے نا، جمہوری نظام، یہ باطل ہے، شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں یہ نظام رائج ہے، فی الحال اس کا کوئی بدل نہیں ہے، تو اسی لیے کہا کہ ووٹ دینے میں اس بات کا اہتمام کرو کہ نیک اور صالح شخص کو دیکھو، فاسق، فاجر، شرابی، زانی، ایسے شخص کا انتخاب نہ کرو، ہمارے ہاں بس کیا ہے، اب دیکھا جی، جی پارٹی ہے، اور پارٹی کیا ہے، ہر پانچ سال کے بعد الیکشن کے زمانے میں غریبوں کو گھر بنا کے دیں گے، ملک کی تقدیر بدل دیں گے، انقلاب لے آئیں گے، بس وہی نعرے ہیں، یہ تو اب میڈیا کا زمانہ آ گیا تو پوچھتے ہیں کہ پانچ سال تم نے کیا کیا، آج کل تو یہ جھگڑا شروع ہو گیا نا، تو اس لیے ووٹ کی ایک شرعی حیثیت ہے کہ امانت کی حیثیت سے، شہادت کی حیثیت سے، اور اس کی کئی حیثیتیں کہ ووٹ کو استعمال کرے، لہذا وہ جو شہادت اور امانت دے رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلا حقدار ہو، کیونکہ اگر اس نے کسی غلط آدمی کو ووٹ دیا تو قیامت کے دن اس سے بھی ویسی پوچھ ہوگی کہ جو وہ گناہ کرے گا اس کے گناہوں کا اثر تمام ووٹ دینے والوں کو بھی ہوگا، اور وہ بھی برابر کے گناہگار کہا جائے گا کہ تم نے جس شخص کا انتخاب کیا اور وہ منتخب ہو گیا تو جو جو اس نے حرکتیں کی ان حرکتوں کا اجر اور ثواب اس کو بھی ملے گا اور گناہگار ہوگا، لہذا اس لیے علماء نے ایک بات اور سمجھائی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا عالم دیندار متقی تو نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ملک و قوم کا وفادار ہے اور ملک و قوم کی عوام کی خدمت کرے گا، تو فرمایا کم از کم چلو اس کو ووٹ دے دو، یعنی حل بتایا، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ جمہوری نظام ایسا ہے نیک لوگ تھوڑے ہیں، اس نظام میں نیک آدمی آگے آ ہی نہیں سکتا، اور یہی اس کی بطل ہونے کی اور باطل ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ اگر سلطنت نہ چھوڑتے، ساری زندگی سلطنت سے چپٹے رہتے، تو ظاہر بات ہے تا حیات ہی ہوتے نا، تا حیات ہی ہوتے زندگی بھر، اور اگر سلطنت سے نہ بھی ہٹتے تو موت تو جدا کرتی کہ نہیں، لگا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سنیے، فرمایا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے تارک سلطنت اور ایک ہوتا ہے متروک سلطنت،
علمی الفاظ ہے لیکن کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. اور انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں. ایک ہے تارک سلطنت, ایک ہے متروک سلطنت. تارک سلطنت وہ ہے جو سلطنت کو لات مار دے, سلطنت کو چھوڑ دے, جیسے سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ سلطنت چھوڑ دی, اس شخص کو کہتے ہیں تارک سلطنت. اور ایک ہے متروک, اب یہ فائل بنے وہ مفعول بنے, تو فائل کی عزت ہے کہ جس نے سلطنت کو ترک کر دیا چھوڑ دیا اس کی عزت ہے. اور ایک وہ ہے جو سلطنت سے لپٹا ہوا ہے چپٹا ہوا ہے, یہاں تک کہ اس کو سلطنت سے نکال باہر کیا گیا, ایسے شخص کو کہتے ہیں متروک سلطنت. یعنی سلطنت نے جو گویا کہ اس کے پیچھے مقام پر لات ماری, وزارت میں عثمان سے نکال کر باہر کر دیا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عزت تارک سلطنت کی ہوتی ہے, متروک سلطنت کی عزت نہیں ہوتی. یہ مضمون سمجھ میں آ گیا, یہ مقدمہ ہے. مقدمے سے مراد یہ ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے اس سے پہلے والی بات ہے. گویا کھانا آنے سے پہلے سوپ پلایا جا رہا ہے. تو مضمون کیا ہے؟ تارک سلطنت اور متروک سلطنت. تارک سلطنت کی عزت ہوتی ہے اور متروک سلطنت کی عزت نہیں ہوتی. تارک سلطنت وہ ہے جو سلطنت کو چھوڑ دے, متروک سلطنت وہ ہے جس کو سلطنت لات مار کے نکال دے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ تو اب حضرت والا میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا مضمون سنیں. فرماتے ہیں ایک ہے تارک معصیت, معصیت مانے گناہ, اور ایک ہے تارک معصیت یعنی گناہوں کو چھوڑ دے, اور ایک ہے متروک معصیت یعنی گناہ جس کو چھوڑ دے. مثلا ایک شخص ہے سڑک پر جا رہا ہے, اس کو کوئی حسین عورت سے رستے میں آئی, اس نے اپنی نگاہ نیچے رکھی یا نگاہ اٹھی, اس کو اندازہ ہوا کہ ایک کوئی عورت ہے ایک حسینہ ہے, لیکن اس نے اپنی نگاہ نہ اٹھائی, یا اٹھائی تو فوراً نیچی کر لی. اب چونکہ اس کا مزاج عاشقانہ ہے, رومانٹک مزاج ہے, اس کا دل چاہتا ہے میں حسینوں کو دیکھوں, اس کے نفس نے ڈیمانڈ رکھی کہ اس حسین کو دیکھ لو, یہ ڈیمانڈ رکھی کہ یہ حسین مثل ڈائمنڈ کے ہے یعنی مثل موتی کے ہے, لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں میں موتی کو توڑ دوں گا لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑوں گا. اس پر واقع سے اس کو سمجھیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, یہ غزنی کے بادشاہ, افغانستان غزنی میں بادشاہ تھے, اور یوں سمجھے کہ چوتھی صدی میں تھے, یہ چوتھی صدی کی بات ہے, چوتھی صدی ہجری. ہندوستان پر 17 حملے کیے صرف اس بات پر, شرک کی وجہ سے, بت پرستی. یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان نے آواز بھی دی اس کی آواز پر پہنچتے تھے, کیونکہ جو مسلمان حاکم ہے نا, اس مسلمان حاکم کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر عالم اسلام میں کہیں کسی کو تکلیف ہو پہنچے تو وہ اس کی مدد کو پہنچے, جس کی موجودہ مثال ترکی کا صدر ہے کہ اگر ملک شام میں پریشانی ہوئی تو اس نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا کہ اس آج کل ترکیوں کی مدد کرنی چاہیے, ترکوں کی مدد کرنی چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اصل میں وہ شامیوں کی مدد کر رہے ہیں تو ان کے ملک کی معیشت کو زوال آ جائے گا. تو میں نے ان سے کہا غور سے سنو ذرا بات کو. میں نے کہا میرا عقیدہ جو ہے اور میرا نظریہ یہ ہے کہ ترکوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے منہ کھول دیا خزانے کا، یعنی صدقہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آج ہمارے ملک کی معیشت کی پریشانی کیوں ہے؟ اس ملک کے پاکستان کی سودی نظام کی وجہ سے، سودی لعنت کی وجہ سے. ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، مجھ سے ایک جوہری نے یہ بات کہی، سنار نے، اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کوئلہ نکلتا ہے اس کے ساتھ ڈائمنڈ ضرور ہوتا ہے. یہ سنار نے مجھے یہ بات کہی کہ جہاں پر کوئلہ نکلتا ہے وہاں پر ڈائمنڈ، ہیرے ضرور ہوتے ہیں. تو کہا اس سے اندازہ کرو کہ تھر میں جو کالا سونا نکلا ہے اس کالے سونے کے ساتھ ہیروں کا خزانہ بھی ہے. کہا اسی لیے نکالنے نہیں دیتے کہ اس سے ملک ترقی کرے گا، وسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو چاروں موسم دیے بھرپور، دریا دیا، سمندر دیا، جنگل دیا، صحرا دیا، شہر دیا، ہر طرح کے اللہ نے مناظر دیے. اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام ہے. وسائل کے اعتبار سے کمی نہیں ہے. ہمارے ملک سونے کی کان میں نے اپنی آنکھوں سے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سونے کی کان. اور بلوچستان کے سونے کا تو آپ سب نے سنا، لیکن یہ وہ کان ہے کہ جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. محاورے میں کہتے نا، تو اسی محاورے کو استعمال کر رہا ہوں کہ ایسی سونے کی کان ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. اور میں نے خود دیکھی، میں وہاں گیا، ایک سفر ہوا میرا بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر، ہمارے دوست بھی ساتھ میں تھے، اور خبر ہی نہیں ہے کہ سونا موجود ہے، سونا نکل بھی رہا ہے لیکن کہاں جا رہا ہے. تو وسائل موجود ہے. بجلی بنانے کے، پانی کے، معدنیات کے، ہر طریقے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمت رکھی ہے. ہمارے صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن یہ جو سودی نظام ہے میرے دوستو، یہ سود جو ہے نا بڑے بڑے مالداروں کو کھا جاتا ہے، بڑے بڑے رئیسوں کو کھا جاتا ہے. تو سوچے بڑے بڑے وسائل، اس کی لعنت ہے کہ یہ اس کی لعنت کی وجہ سے میرے پیارے دوستو ہمارا ملک دن بدن اور مزید قرضوں میں جکڑتا جا رہا ہے. اور میرے خیال تو یہ ہے کہ جتنے ملک بھر کے امیدوار، الیکشن کے امیدوار جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس میں تو امید یہ ہے کہ قرضہ ادا ہونے جانا چاہیے. کہ جتنے کروڑوں روپے ایک ایک امیدوار خرچ کرتا ہے. لہذا اخبار میں پڑھا کہ ایک شخص سے اس کا امیدوار ووٹ مانگنے گیا، کہا میں تجھے اس شرط پہ ووٹ دوں گا جب تو مجھے گھڑا دلائے گا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس شخص نے، ووٹر نے اس امیدوار کو گدھا سمجھا، اس لیے اسے گدھا مانگ رہا. تو بہرحال حاکم کی ذمہ داری ہے مسلمان کہ اگر کہیں تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو پہنچے. میرے دوستوں یہ حاکم کی ذمہ داریوں میں سے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے خلافت کے بعد. آج ہم لوگ عہدہ مانگتے ہیں، جاہ مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، اور یہ وہ حضرات تھے فرماتے کاش کہ میں تنکا ہوتا، بکری آتی مجھے کھا جاتی اور میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. اور فرماتے تھے کہ اگر دریا دجرا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مرا تو قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا. یہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کا واقعہ 2.5-3 سال کی مدت تھی صرف ان کی. اس پوری مدت میں عالم یہ تھا کہ لوگ زکات لے کے نکلتے تھے، زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک عالم فرماتے ہیں، ایک محدث فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے انتقال کا اندازہ کیسے ہوا. فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے جگہ دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا. تو فرماتے کہ مجھے اندازہ ہوا، مجھے شبہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی روح پرواز کر گئی ہے، دنیا سے چلے گئے وہ. یعنی اس زمانے میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ بھیڑیا بھی کسی بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا. یہ اس شخص کے انصاف کی اللہ تعالی نے برکت اللہ تعالی نے عام کی تھی. اور انصاف کا کیا اثر ہوتا ہے، پہلے بھی میں واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ اس کو مقرر عرض کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، جنگل میں بچھڑ گیا. اب بادشاہ ایک جگہ چلتے چلتے ایک انار کے باغ میں پہنچا. یہ واقعہ میرے شیخ نے سنایا تھا. انار کے باغ میں پہنچا، پیاس لگی ہوئی تھی. باغ کا جو مالک ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے دیکھا مسافر ہے، وہ گیا اور انار نچوڑ کر. اس لیے جب کوئی مسافر اور مہمان گھر میں آئے، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پانی پینا ہے. سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بغیر پوچھے اس کے سامنے پانی لا کر رکھ دیں. یا آج ہمارے ہاں اللہ معاف کرے، میں خود بھی، ہمارے ہاں مہمانداری کا اور مہمان نوازی کا ذوق ختم ہو گیا بہت ہی. یہ ہمارا دینی ورثہ ہے، یاد رکھیں. یہ علاقائی اس کا تعلق نہیں، یہ ایمان سے تعلق ہے اس کا، ایمانیات میں سے مہمان نوازی. پانی لا کے رکھے، اور مہمان کیا ہوتا ہے، مہمان کو چھوڑا اپنے کاموں میں لگے ہوئے، پہلے اس کو پوچھے ہاں کوئی ایسی ضرورت ہے، اس سے عذر کرے. تو بہرحال اس نے کیا کیا، انار نچوڑا اور انار نچوڑ کر بادشاہ کو دیا. ایک انار میں پورا گلاس لبالب بھر گیا. بادشاہ نے جب انار پیتے پیتے جوس پیتے دیکھا انار اتنا لذیذ اور میٹھا اور پورا گلاس، اس نے دل میں سوچا یہ لوگ تو بڑے مزے کرنے، ان پر کچھ ٹیکس لگانا چاہیے. دیکھو حالات کے تناظر سے بات خود بخود سیٹنگ اور فٹنگ ہو رہی ہے اور میچنگ ہو رہی ہے. اور ایف بی آر والوں کو بھی ضرور سنانا چاہیے یہ، جو آج کل کہتے ہیں جن کے پاس انڈکلیئرڈ بیوی ہے اور اثاثے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی ڈکلیئر کریں. تو اس نے دل میں سوچا کہ اس پر کوئی ٹیکس لگانا چاہیے باغات پر. پھر بادشاہ کو چونکہ پیاس لگی تھی، بھوک بھی تھی، بادشاہ نے کہا بھائی ایک گلاس اور دے دو. اس نے وہیں سے انار توڑا، اس کو نچوڑا، بمشکل آدھا گلاس ہوا. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا، ابھی تو تم نے انار دیا تھا اور اس میں گلاس بھر کے نکلا، اور یہ انار کیا؟ وہ بوڑھا کہتا ہے، عجیب بات، میرے شیخ نے فرمایا، اس بوڑھے نے کہا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، ہمارے حاکم کی، ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے دل میں توبہ کی، معافی مانگی، یا اللہ معاف کر، تو میں کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا. اس کے بعد اس نے کہا، اب امتحان کے لیے اس نے کہا اچھا بھائی ایک گلاس اور پلا دو، آدھے گلاس سے تو پیٹ نہیں بھرا. اس نے وہیں سے ایک چھوٹا سا انار لیا اور انار کو جو نچوڑا تو گلاس لبالب پھر وہی بھر گیا. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا، ابھی تم نے وہیں سے انار توڑا تھا تو آدھا گلاس بمشکل ہوا پھر وہی سینا. تو اس بوڑھے نے کہا کہ لگتا ہے ہمارے بادشاہ اور حاکم کی نیت درست ہو گئی، اس نے توبہ کر لی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ رابطہ دونوں طرف سے، عوام اور حاکم، محکوم اور حاکم دونوں طرف سے، وہ یہ کہ اعمالکم اعمالکم. تم اگر ورلڈ کپ، فیفا، پی ایس ایل، شراب، بدماشی، زنا، ان چیزوں کو اگر ہم لوگ پسند کریں گے تو ہمارے پر حاکم بھی ایسے جوتے برسانے والے ملیں گے. کیونکہ اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اعمال، یعنی تمہارے سر پر. لاکھ پھر تم دعائیں مانگو اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ اللہ ایسے لوگ ہم پر نہ مسلط فرما جو ہم پر رحم نہ کرے. لیکن ہم پسند نہیں کرتے نا، ہمیں تو ملا کوئی پسند نہیں ہے. میں کسی سیاسی ملا کی حمایت نہیں کر رہا، میں شرعی مسئلہ پیش کر رہا ہوں، میرا سیاست سے کوئی ذوق نہیں ہے. لیکن دینداری اگر ہم پسند نہیں کریں گے تو میرے پیارے دوستو دیندار کہاں سے آئے گا. اور پھر دوسری طرح ہوا کہ اگر حاکم کی نیت اچھی ہوگی، غلہ، زراعت اور دوسرے وسائل اور مسائل اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وسائل مہیا فرمائیں گے اور مسائل کو حل فرمائیں گے، یہ برکت ہوتی ہے. اس میں بزرگوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا، ایک خلیفہ گزرا ہے، وہ شخص گناہگار تھا، فاسق تھا. ایک مرتبہ اس کے زمانے میں قحط پڑا، یہاں تک کہ عوام بلبلا گئی، پریشان ہو گئی. تو بادشاہ کو بھی فکر ہو، اس نے ایک محدث سے پوچھا، ایک محدث کو بلایا اور کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں، میرے ملک کی عوام پریشان ہے. سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کتنا بڑا فرق، کہ پہلے زمانے کے حکمران اولیاء اللہ سے، علماء ربانیین سے، محدثین سے مشورے کرتے تھے، اور آج کل ہم کہتے ہیں ہم مشورہ کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ جائیں گے، آئی ایم ایف سے پوچھیں گے کہ ہمارے ملک کی معیشت کیسے. یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے نا، وہ جیسے ایک لومڑی تھی تو اس نے ایک مرغا درخت، ایک مرغے کی شیر سے دوستی تھی، تو اس مرغے نے کو شیر نے کہا تھا، ایک دفعہ مرغے نے اس کو بچایا تھا، تو شیر نے اس کو کہا تھا کہ دیکھو کبھی کوئی ضرورت پڑے تو بس مجھے درخت پہ چڑھ کے تم آزان دے دینا، میں آ جاؤں گا. تو اب وہ ایک دفعہ ایک لومڑی مرغے کے پیچھے پڑ گئی، تو مرغا جلدی سے درخت پہ چڑھ گیا. تو اس نے کہا کہ بھائی تم درخت پہ کہاں چڑھ گئے، نماز جمعہ کا وقت ہے، آؤ نماز تو پڑھو، نیچے آؤ اور چلو تم نماز پڑھو. اس نے اچھا، اس نے کیا کیا کہ مرغے نے اذان دینا شروع کر دی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مرغا اذان دے تو کہو اللہم انی اسألوک من فضلک. تو مرغے نے اذان دے دی، تو لومڑی نے کہا کہ بھئی جب تم نے اذان دے دی اب آ کر نماز جماعت سے پڑھ لیں، کیونکہ جماعت کی نماز کی تو بڑی فضیلت ہے. تو مرغا چونکہ درخت پر تھا، اس نے دیکھا کہ شیر آ رہا، تو اس نے کہا کہ اصل میں امام صاحب کا انتظار کر رہا ہوں، امام صاحب آ جائیں ابھی ہم جماعت سے نماز پڑھتے. اب جیسے شیر قریب آیا لومڑی بھاگی، تو اس نے کہا ارے بھائی امام صاحب آ گئے، اب تم جماعت کی نماز چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا اصل میں میرا وضو ٹوٹ گیا، میں وضو کرنے جا رہی ہوں. تو بہرحال بادشاہ نے، خلیفہ نے، حاکم نے ان محدث سے مشورہ کیا، تو انہوں نے فرمایا ایک حل ہے، تم اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو. اللہ اکبر، یہ علماء ربانیین کی شان ہے، جب مشورہ کرے حق بہے. قل الحق وان کان مرا، حق کہو اگرچہ کڑوا ہو، یہ شان ہے دین والوں کی. لہذا انہوں نے یہ فرمایا، بادشاہ کے دل پر یہ بات لگ گئی، وہ چلے گئے. رات کا وقت ہوا، رات کا وقوع گھر گیا، بادشاہ نے وضو کر کے دو رکعت پڑھی، اللہ سے رونا شروع کیا کہ یا اللہ میں تو نافرمان ہوں، میرے اعمال ایسے کہ مجھ پر عذاب بھیجا جائے، میری وجہ سے ان رعایا کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیجیے۔ اس نے رونا شروع کیا، آنسو برسائے، لہذا اس کا آنسو برسانا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً بادل بھیجے اور بارش برسانا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، تو اثر ہوتا ہے میرے دوستو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے تاریک معصیت، جو گناہوں کو چھوڑ دے، تقاضا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو کوئی عورت مثل موتی کی لگ رہی ہے، اس کے نفس کی ڈیمانڈ مثل ڈائمنڈ کے ہے، لیکن سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا، نہیں بلکہ انہوں نے اپنے خزانے کا قیمتی موتی نکال کر رکھا اور 65 وزیروں کو بلایا کہ اس موتی کو توڑ دو۔ ہر وزیر نے کہا کہ یہ آپ کا نایاب موتی ہے، ہم اس موتی کو نہیں توڑیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے سب کو انعام دیا، اس کے بعد اپنے عاشق غلام کو بلایا اور اس عاشق غلام کو کہا کہ اس موتی کو توڑ دو، ایاز کو۔ ایاز نے پتھر اٹھایا، فوراً موتی پر مارا، اس کو چکنا چور کر دیا۔ پورے پارلیمنٹ میں، ایوان میں شور مچ گیا، واللہ ایچے بے باکیس، ایچے بے باکیس، واللہ کافر است، یہ کیسی بے باکی ہے کہ اللہ، یہ تو کتنا ناشکرہ ہے کہ بادشاہ آپ نے اس اپنے غلام پر کتنے احسانات فرمایا اور یہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے، آپ کے خزانے کو اتنے قیمتی موتی سے محروم کر دیا۔ تو سلطان محمود نے کہا، اے ایاز تم اس کا جواب دو کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، جبکہ ان 65 وزیروں نے، جنہوں نے یورپ اور امریکہ سے ڈگریاں لی ہیں، انہوں نے موتی کو نہیں توڑا اور تم نے توڑ دیا۔ ایاز نے جو جواب دیا، میرے شیخ فرماتے کہ مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایاز نے کیا جواب دیا، گفت ایاز، اے مہتران نامور، مہتر وزیر کو کہتے ہیں اور مہتران جمع ہے، گفت ایاز، اے مہتران نامور، ایاز نے کہا، اے محترم وزراء، ریسپیکٹڈ منسٹرز، اے محترم وزراء، ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر؟ امر شہ یعنی شاہی حکم قیمت میں زیادہ ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ بادشاہ کا حکم ہے کہ موتی کو توڑ دو اور آپ بادشاہ کی تو نافرمانی کر رہے ہیں، بادشاہ کی نافرمانی کر کے موتی کو نہیں توڑے، تو بتائیے شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی تمہارے اندر خواہش پیدا ہو، کہ خواہش بھی موتی جیسی حسینوں کو دیکھنے کی، لیکن ذرا ایک بات تو بتاؤ کہ یہ تمہاری خواہش زیادہ قیمتی ہے یا اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے داڑھی رکھ لو، اللہ کا حکم ہے عورتوں کے لیے کہ شرعی پردہ کر لو، اپنے اور مردوں کے لیے حکم ہے اپنی شلوار کو ٹکنے سے اوپر رکھو، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو، کتنا ہی تمہارا دل چاہے حسینوں کو دیکھنے کے لیے اپنے دل کو توڑ دو، لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑو۔ آج ہم دینداروں کا کیا حال ہے، ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، جیسے مرد کا اپنے بھائی کی بیوی عورت سے پردہ ہے، بھائی کی بیوی یعنی بھابھی سے پردہ ہے، بیوی کے بہن سالی سے پردہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پردہ کیا تو ہم خاندان میں اکیلے ہو جائیں گے، ہمیں کون پوچھے گا، خاندان بھر میں کیسی سبکی ہوگی، کیا حال ہوگا؟ اگر ہم نے شادی سنت کے مطابق کی اور مسجد میں نکاح کیا تو خاندان والے کہیں گے، واہ یہ تم نے کون سا طریقہ نکالا، سنت ہے میرے پیارے دوستو۔ ولیمے کا حال یہ ہے کہ ایسی ایسی دعوتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہر آدمی پریشان ہے، سنت کے مطابق کوئی ولیمہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہم اپنی خواہشات کو نہیں توڑیں گے تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کا قرب کیسے ملے گا؟ اس لیے ایک ہے تاریک معصیت جو گناہ کو چھوڑ دے، اور ایک ہے متروک معصیت۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ایسے بھی ہیں جو جوانی کے اندر رات کو سوئے صبح اٹھے آنکھ کی بینائی چلی گئی، اپنے گرد و پیش میں دیکھے جوانی کے اندر عالم یوا گردے فیل ہو گئے، میرے دوستو اللہ تعالی کی نافرمانی میں اگر ہم دلیری اور جرت دکھائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اب اس شخص کو بولو جس کی بینائی چلی گئی، اب یہ کہہ رہا ہے میں کسی حسین کو نہیں دیکھوں گا، اب آپ بتائیے اب یہ حسین کو دیکھنے کے قابل ہے؟ اس کے گردے فیل ہو گئے، اب کہتا ہے میں شراب نہیں پیوں گا، شراب پینے کے قابل بچا؟ اس کا جگر برباد ہو گیا، اب بچا؟ بدماشی کرنے کے قابل بچا؟ اب اس کے لیے جو کہنا کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو اب کیا بچا میرے دوستو؟ ایسے شخص کو کہتے ہیں متروکے معصیت. اور اس کی ایک مثال اور سنیے، ایک آدمی مالدار ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی جائیداد ہے، آپ نے دیکھا حالات بدلتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے، ہم سب کی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، حالات بدلتے اچانک مالداری ختم، بھیک مانگنے پہ آ جاتا ہے، ایسے کتنے تماشے دیکھے کہ وہ شخص جو زکات دینے والا زکات مانگتا ہے، ایسے حالات آ جاتے میرے دوستو. اب یہ شخص مان لو اس کی کسی معشوقہ سے دوستی ہے، اس نے ایک سائڈ بزنس کے طور پہ گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا صرف بیوی کیا ہے، ایک دو گرل فرینڈ بھی ہونی چاہیے، کچھ نہیں ذرا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ذرا انٹرنیٹ پر کچھ ذرا اس سے کوئی. اور مولانا صاحب کوئی ایسی نہیں، ہماری تو پاک محبت ہے، وقت کم ہے اس لیے اس پر کبھی پھر بات، اس پاک محبت پر کبھی بات ہوگی، اس پاک محبت کی ناپاکی پر پھر کبھی بات ہوگی، اشارہ سمجھ گئے نا؟ اب بتائیے، اب اس کے پاس مال چلا گیا، جو مال تھا جو اس حسینہ پر خرچ کر رہا تھا اس کو شاپنگ کرا رہے ہیں. آج سے 25 سال پہلے ایک انڈسٹریلسٹ نے، فیکٹری مالک نے، ایک اداکارہ کی بہن سے، اس کا میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ ہمارے دوست کے رشتے داروں میں سے، سچا واقعہ، 25 خود میرا معلوم کر، تو انہوں نے ایک اداکارہ کی بہن سے معاشقہ لڑایا، اس کو لے کر گئے گھمانے کے لیے بینکاک وغیرہ، اس زمانے میں 45 لاکھ روپے خرچ کیے، یہ 95 کی بات بتا رہا ہوں، 1993-95 جبکہ ڈالر کی قیمت کیا تھی، اس زمانے میں 45 لاکھ روپے خرچ کیے. اب آپ بتاؤ کہ کوئی معشوقہ پر پیسے خرچ کرے اس کے بعد عاشق کے پاس پیسے ختم ہو جائے تو وہ معشوقہ اس کے پاس آئے گی، پوچھے گی؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ جب تک مال تھا جیب میں میری وہ کہتی تھی میں ہوں تیری، مال گیا وہ ہوئی پرائی، اللہ مجھے معاف کرے. تو معشوقہ کا تو یہ حال ہوتا ہے، اب مال ہے تو نوٹ، نوٹ کو دیکھ کر سب نوٹنگ کرتے ہیں، نوٹ ہوتا ہے نوٹ بک بھی آتی ہے اور نوٹنگ بھی ہوتی ہے، اور نوٹ نہیں ہے کنگلے کا، کنگلے سے کوئی عشق نہیں لڑاتا، کنگلے سے کوئی عشق نہیں لڑاتا، وہ بھی دیکھ کر آتے کہ کس سے عشق لڑانا ہے. تو میرے پیارے دوستو اب اس کو کہتے ہیں متروکے معصیت، یعنی گناہ نے اس کو چھوڑ دیا. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے تاریک معصیت کے لیے کیا انعام رکھا؟ اللہ تعالیٰ تاریک معصیت یعنی گناہ چھوڑ دینے والے کی گردن سے غلامی کا توق نکال کر اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قرآن پاک نے فرمایا اولئک المقربون، اور ایسے لوگوں کو قرآن پاک نے دوسرے جنتیوں کو تو فرمایا کہ دائیں طرف ہوں گے، اور لیکن ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہاں بیٹھیں گے، بلکہ قرآن پاک نے کہا اولئک المقربون، یہ ہمارے قربت والے لوگ ہیں، مقربین لوگ ہیں، ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں، اور مقربین کو آپ ادھر بٹھائیں گے ادھر بٹھائیں گے، یعنی دائیں بائیں اور یا پیچھے بٹھائیں گے نہیں، مقرب جو ہوتا ہے اس کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، اس لیے تو دوستوں کو دل چاہتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے، جس سے تعلق ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہو. تو ایسے لوگوں کو جو گناہ چھوڑیں گے ان کو فرمایا، یہ تاریک معصیت ہے نا، تاریک معصیت کی عزت ہوتی ہے میرے دوستو. ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے گناہ کی طاقت ختم ہو جائے، اب کہو چلو بھائی. جیسے ایک صاحب کا واقعہ سناتا ہوں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا. حضرت فرماتے میرے ایک رشتہ دار تھا، میں اس کو ہمیشہ کہتا تھا داڑھی رکھ لو، وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا. تو فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے اس کو ملاقات ہوئی تو دیکھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی، تو حضرت فرماتے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کے چہرے پر داڑھی دیکھ کے. یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ داڑھی والے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. وہ کہ ہر مسلمان سے محبت کرتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، لیکن یہ ایمانیات میں سے ہے نا. نبی کا طریقہ کتنا پیارا. تو حضرت فرماتے کہ میں نے اس میں خوشی کے مارے کہا چلو ماشاءاللہ مبارک ہو تم نے داڑھی رکھ لی. تو اس نے حضرت فرماتے مجھے اتنی عبرت ہوئی، اس نے عجیب بات بولی، اس نے کہا میں نے یہ داڑھی ملاؤں کی وجہ سے نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ داڑھی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ میرے گال پر ایک کھڈا ہو گیا تھا، ایک دانہ نکل آیا تھا، وہ دانہ تو صحیح ہو گیا لیکن میرے گال پر ایک عیب اور ایک عیب دار دھبا رہ گیا تھا، میں نے اس دھبے کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہے. حضرت اس واقعے کو سنا کر اتنا روئے اتنا روئے کہ فرمائے کاش اس وقت بھی اگر یہ ظالم نیت کر لیتا، چلو میں اللہ کی مانتا ہوں، اللہ والوں کی مانتا ہوں، علماء ربانیین کی مان کر داڑھی رکھ لیتا ہوں، فرمایا اس داڑھی پر بھی اس کو اثر مل جاتا اور اس کا عیب بھی چھپ جاتا. لیکن فرمایا کہ کبر ایسی چیز ہے، اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ انسان پر مصیبت بھی آ جاتی ہے لیکن اس کی گردن اکڑی رہتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، عزت کس کو ہے؟ گناہ چھوڑنے والے کو. ایسا نہ ہو کہ موت آئے، موت کا غرغرہ ہم پر تاری ہو جائے، اب ہم کہیں داڑھی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، نیک کام کریں گے، تو میرے پیارے دوستو اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جیتے جی اللہ تعالی نے طاقت دی ہے. میرے شیخ کو ایک شعر، کسی کا شعر تھا بہت پسند تھا، اور حضرت اس شاعر سے خوب سنتے تھے. کہ کیا وہ شعر ہے؟ سبحان اللہ، میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ رہوں، اڑ نہ پائے جو فضا میں وہ پرندہ ہوں، اڑ نہ پائے فضا میں وہ پرندہ ہوں، الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو، الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، الہی طاقت پرواز کر عطا ہم سب کو، الہی طاقت پرواز کر عطا ہم کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی ہم زندہ ہیں. یا اللہ فضل فرما دیجیے، ابھی طاقت گناہ موجود ہے لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ طاقت گناہ گناہ میں استعمال نہ ہو بلکہ گناہوں کو چھوڑنے میں استعمال ہو. تو پھر کیا نتیجہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری گردن سے غلام کا تاج نکال کر ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا فرما دیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ ہماری مدد فرما دیں. اللہم ارحمنا بترک المعاصی، اللہم ارحمنا بترک المعاصی، اللہم لا تشقنا بمعصیتک، اللہم لا تشقنا بمعصیتک. اللہ آپ سے وہ آپ کی وہ رحمت مانگتے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اور آپ کے اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے بدبختی اور شقاوت کے پکڑ لینے سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ اپنے کرم سے
آپ کی نافرمانی کے کام کو، اعمال کو 100% چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، آپ نے ہمیں جو تقوی کی ہمت عطا فرمائی ہے، جو طاقت تقوی عطا فرمائی ہے، اس ہمت کو، اس طاقت کو طاقت عطا فرما، اس ہمت کو ہمت عطا فرما، تاکہ ہم آپ کی نافرمانی کو چھوڑ کر 100% آپ کے فرما بردار بن جائیں. یا اللہ، ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے، اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ والی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ تعالیٰ، وہ گندے اخلاق کے کانٹوں سے ہم بھرے پڑے، ہماری زندگی بھری پڑی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما، ان گناہ کے کانٹوں کو، اخلاقی کانٹوں کو یا اللہ تعالیٰ عزت کے اور یا اللہ اچھے اخلاق کے پھولوں سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، اپنی محبت، اپنا قرب عطا فرما، ہماری جانوں کو اپنا جذب نصیب فرما. یا اللہ، ہماری جانوں کو اپنا جذب نصیب فرما، اپنے کرم سے 100% گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، نیک اور صالح حکمران ہم سب کو عطا فرما. اللہ، اپنے کرم کے سمجھتے میں جمہوریت کی لعنت سے اس ملک کو پاک فرما، اور یا اللہ تعالیٰ، اپنے کرم سے نیک اور عادل حکمران عطا فرما دیجئے. یا اللہ، اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور اللہ، اپنے کرم سے ہماری مدد فرما دیجئے. یا اللہ، جو مضمون پیش کیا، یا اللہ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے اس مضمون کو جو نقل کیا، اس مضمون پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ، اپنے کرم کے صدقے میں سارے عالم میں مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، یہود و نصارہ، یہود و ہنود و نصارہ کی سازشوں سے ہمارے اس ملک پاکستان کی اور سارے عالم کی مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی، دین کے خادموں کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما. اور اللہ، اپنے کرم کے صدقے میں ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا.